أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ سب حضرات کی خدمت میں ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی تہنیت پیش کرتا ہوں. مبارک ہو آپ کو یہ شب, مبارک ہو یہ میلاد, مبارک ہو یہ مولود. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نہایت تکلیف دہ اور غمناک خبر بھی ہے کہ بھی ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب نے اطلاع دی کہ پاکستان میں شکارپور کے ممباڑے میں بم کا دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 59 مومنین شہید ہو گئے. آپ حضرات سے درخواست ہے ان شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اعزائي الكرامي کی اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس وقت دنیا طرح طرح کی مشکلوں کا شکار ہے. مشکلوں کا ایک طوفان ہے, ایک یہ جو ہے سونامی ہے مشکلوں کی, جو اپنے بھور میں سب کو سمیٹے ہوئے ہے. اس سے بچنے کی, اس سے نکلنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, بہت جتن ہو رہا ہے, لیکن بظاہر یہ ساری کوششیں بے سود نظر آ رہی ہیں, بیکار نظر آ رہی ہیں. مشکلیں گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں. کرائم اور جرائم میں کمی نہیں آ رہی ہے, دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. نہ ترقی علم اس مشکل پر قابو پا سکی, نہ مال و دولت کی فراوانی نے اسے اپنے قابو میں لیا. خداوند عز و جل نے اگر انسانوں کو پیدا کیا ہے, اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ انسان, ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو جائے. اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ دنیا میں آ کر کے جانوروں سے بھی بدتر صفات کا حامل ہو جائے. اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا انسانی صفات سے آراستہ ہونے کے لیے, بحرانوں کو جنم دینے کے لیے, مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا تھا. یقیناً اس پروردگار نے اس کا انتظام بھی کیا ہے, اس کا راہ حل بھی بتایا ہے. कि किस तरह से ये बशर इंसान बन सकता है, वो तरीके क्या हैं कि खुदा ने जो चाहा है जिस मकसद के लिए यहां भेजा है इंसान उस मकसद में कामयाब हो जाए। ये इंसान जानवर न बने बल्कि जानवर से बदतर न बने, उसके लिए उसका एहतमाम और इंतजाम किया। सूरह फुरकान एक नमूना है। अर्ज किया कि सूरह फुरकान की कुल ये जो है 77 आयतें हैं, चार हिस्सों में ये सूरह बटा हुआ है। ये पूरा एक लाए अमल है, एक रोड मैप है इंसान को इंसान बनाने के लिए। हर तरह की मुश्किलों से इस इंसान को महफूज रखने के लिए, चाहे वो समाजी मुश्किलात हों, चाहे वो इक्तिसादी मुश्किलात हों, चाहे वो सियासी मुश्किलात हों, या आइली मुश्किलात हों, या अखलाकी मुश्किलात हों, तमाम मुश्किलों की जड़ और असास है। पहली चीज खुदा पर ईमान है। खुदा पर ईमान के बाद उस नबी पर ईमान जो उस मंसूबे को, उस लाहे अमल को, उस रोड मैप को लेकर के आया है, और फिर उस कयामत पर ईमान जिस दिन बंदों का हिसाब होगा, जिन्होंने अपने को इंसान बना लिया वो अपनी इंसानियत का इनाम लेंगे, और जो ज्यादा इंसानियत से मुनहरिफ हो गए, हट गए, जानवर या जानवर से बदतर बन गए, उलाइका कलनाम बल होम अवल, कुछ वो हैं जो जानवर जैसे हैं बल्कि जानवर से भी बदतर हैं, वो अपना अंजाम देखेंगे। ये तीन हिस्सा, इसका ताल्लुक ईमान से। उसके बाद चौथा हिस्सा कुछ सिफात हैं, कुछ औसाफ हैं कि इंसान इन सिफात को अगर अपना लेगा, इनसे अगर आरास्ता हो जाएगा, मुहाल है कि वो इंसान बोहरानों के दलदल में गर्क हो या बोहरानों को जन्म दे दूसरों के लिए। पहली चीज जो बयान हुई है वह इबादुर रहमान। पहला मरहला यह है कि इंसान अपने को खुदा का बंदा बना ले, अब्द खुदा बन जाए। अब्दियत की मंजिल में अगर दाखिल हो गया, इस मरहले में अगर दाखिल हो गया, अब्द किसे कहते हैं, अल्लाह की खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, कहने को तो हम सब अपने को अब्दुल्लाह कह देते हैं, नाम भी अब्दुल्लाह रख लेते हैं, और दावा भी इस बात का होता है कि जी हम तो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन वाकयन अल्लाह के बंदे हैं जो सिफत, जो औसाफ छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। जब इंसान अब्द बन जाता है, अब्दियत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिर इंसान शैतान के तसल्लुत से आजाद हो जाता है, फिर शैतान उस पर गलबा नहीं पा सकता है। जितने भी मुश्किलात आज इस दुनिया में पाए जाते हैं, सब की जड़ यह है कि इंसान ने शैतान के आगे हथियार डाल दिया है, तस्लीम हो गया है। देखिए, अल्लाह ने शैतान को मुसल्लत नहीं किया है इंसान के ऊपर, उसे सिर्फ इतना इख्तियार दिया है कि वो अपनी बात हमारे सामने रख सकता है, और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम आमतौर से अपने सारे गुनाहों का ठीकरा शैतान के सर बोलते हैं, मुजरिम कौन, शैतान, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। नहीं, शैतान कोई ताकतवर चीज नहीं है, बहुत कमजोर है। कुरान कहते इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफा, शैतान की साजिशें, उसका मकर बहुत कमजोर है। शैतान ताकतवर नहीं है, हमने अपने को कमजोर बना लिया है, वो ताकतवर नहीं है। कुरान ने, अइम्मा ने, पैगंबर इस्लाम ने, इन सब की कोशिश थी हमें ताकत देना। हमारे गुमराह होने में, हमारे बहकने में शैतान का कितना दखल है और हमारा अपना कितना हिस्सा है। कुरान मजीद, अक्सर अर्ज करता रहता हूँ, कुरान मजीद कोई कहानी की किताब नहीं है। अगरचे कुरान में 1200 कहानियां हैं, 1200 कहानियां हैं कुरान में। कुरान हिदायत की किताब है, कहानी की किताब नहीं है। कुरान तारीख की किताब नहीं है। कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान का मौजू क्या है? कुरान का बच्चों को कल भी कहानी से इश्क था, आज भी है। माएं भी कहानी सुनाती हैं, कुरान भी कहानी सुनाता है, मगर दोनों की कहानियों में बुनियादी फर्क है। माएं कहानी सुनाती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, कुरान कहानी सुनाता है हमें जगाने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें होशियार करने के लिए, बेदार करने के लिए। जा बजा कई जगहों पर कुरान ने शैतान का किस्सा बयान किया है, बार बार इसका तस्करा हुआ। सूरह अल हिज्र, ये जो है 14वां पारा सूरह हिज्र में पूरी दास्तान है। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ। याद करो वो मौका, कहानी का आगाज हो गया। याद करो वो मौका जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, मैं स्याही माइल सड़ी हुई मिट्टी से एक ये जो है बशर पैदा करने वाला हूं। फैदा सवैतुहु वनफख्तुहु फीहि मिन रूही फकउ लहू साजिदीन। जब मैं उसे बना लूं और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दूं, दो मरहला है, एक पुतले का तैयार हो जाना है उस मिट्टी से, और दूसरा पहलू क्या है, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, फकाऊ लहू साजदीन, तो तुम सब उनके सामने सजदा रेज हो जाओ। फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअ साजदीन। सारे के सारे फरिश्ते सजदा रेज हो गए सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया सजदा करने से, इनकार कर दिया कि मैं सजदा करने वालों में शामिल नहीं हूंगा। काला या इब्लीस मा लका अल्लाह तकूना मअ साजदीन। इब्लीस ये बता, परवरदिगार ने पूछा कि क्या सबब है, क्या रीजन है जिसकी बिना पर तू सजदा गुजारों में शामिल नहीं हुआ। काला लम अकुन लअस्जुदा बशरन खलक्तहु मिन सलसालिन मिन हमइन मसनून। इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं उस इंसान को सजदा नहीं कर सकता, उस बशर को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याही माइल सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया है। काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। तब खुदा ने इब्लीस से कहा, निकल जा तू यहां से, तू रांदे दरगाह है। वइन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, और कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। काला रब्बी फंजिरनी इला यौम युबअसून। ठीक है, निकाल दिया तूने, निकल जाऊंगा, लानत भेजेगा, भेज दे हमारे ऊपर,
लेकिन इतना करम कर दे कि मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे, मोहलत दे दे मुझे। काला फइन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम। खुदा ने कहा तुझे मोहलत देंगे मगर कयामत तक की नहीं, एक ऐसे जमाने तक कि वो हमें ही मालूम है। वो मुद्दत कितनी है? शैतान ने यह मुद्दत काहे के लिए ली? इब्लीस ने। अहम चीज है मोहलत का मिल जाना, मुद्दत का मिल जाना करम है, मगर मोहलत ली काहे के लिए? आकाश इब्लीस ने यह मोहलत तौबा के लिए इस्तेमाल कर ली होती, नहीं मोहलत मांगी मजीद सरकशी के लिए। काला रब बिमा अगवै तनी लउज़ैनन लहुम फिल अर्ض वलउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अब यहां पर मोहलत देने के बाद कहता है कि खुदाया चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, रब बिमा अगवै तनी चूंकि तूने मुझे गुमराह किया बहका दिया, इस बदबख्ती का सबब तू है। यानी शैतान यहां पर अकीदे जबर को पेश कर रहा है कि मैं तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गुमराह हो जाऊं। अपना इल्जाम दूसरों के सर डालना ये सुन्नत इबलीस है। अपना इल्जाम, अरे तुझे किसने मना किया सजदा करने के लिए? काला रब बिमा, देखिए पूरे दास्तान कुरान, काला रब बिमा अगवैतनी चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लउज़ैनन्ना लहुम फिल अर्ض, ये जो नस्ल आदम आएगी जमीन के ऊपर हर बुरी चीज को मैं अच्छा बना करके पेश कर दूंगा। जितनी बुरी चीजें हैं, काम शैतान का क्या याद रखिएगा, शैतान का काम क्या है? लउज़ैनन्ना लहुम फिल अर्ض, जितनी बुरी चीजें हैं हम उन्हें अच्छा बना के पेश कर देंगे। झूठ बोलना बुरी चीज है, हम इतना हसीन झूठ को बना देंगे जिंदगी की जरूरत बना करके पेश कर देंगे। झूठ के बगैर कोई कारोबार चल सकता है? लउज़ैनन्ना लहुम फिल अर्ض, अगर पहचानना हो किसी के बारे में ये शैतानी चेला है या रहमानी नुमाइंदा, जो कोई बुराइयों को अच्छा बना करके पेश करे फैसला कर लीजिएगा ये शैतान का चेला हो सकता है, इलाही नुमाइंदा नहीं हो सकता है। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई दावत गुनाह दे रहा है, अगर कोई जुरत गुनाह पैदा कर रहा है कि नमाजें रोजे सच्चाई सदाकत तो उनके लिए है जिनका इमाम हुसैन से ताल्लुक नहीं है। तुमने तो मुहर्रम में मातम कर लिया है, तुमने तो मुहर्रम में आंसू बहा लिए हैं, तुमने आजादारी कर ली, अब तुम्हें नमाज की क्या जरूरत, अब तुम्हें रोजे की क्या जरूरत? ऐसा लगता है शायद जन्नत में दो तबके जाएंगे, ऐसा लगता है शायद जन्नत में दो तबके जाएंगे। एक वो जाएगा जो नमाज पढ़ करके रोजा रख करके बगैर आजादारी के जाएगा, दूसरा वो तबका जाएगा जो आजादारी करेगा और नमाज नहीं पढ़ेगा। अरे भाई जन्नत में जाना एक ही तबके को है, दो को नहीं जाना है। ये नमाजें किसके लिए हैं, ये रोजे किसके लिए हैं, सच्चाई किसके लिए है, ये जो है मजलूमों की मदद करना किसके लिए है, जुल्म से दूरी का हुक्म किसके लिए है, जन्नत में जाने वालों के लिए या जहन्नम में जाने वालों के लिए? गीबत से बचने का हुक्म किसके लिए है, जन्नत में जाने वालों के लिए या जहन्नम में जाने वालों के लिए? दूसरों के माल को हड़पने से जो रोका गया है किसके लिए रोका गया है, जन्नतियों को रोका गया है या जहन्नमियों को रोका गया है? सवाल है ना। अगर ये कह दिया जाए कि जी हमने चूंकि इमाम हुसैन के लिए अदादारी कर ली, नोहा कर लिया, मातम कर लिया, हाँसू बहा लिया, अब हमारे लिए ये सारी शरीयत, ये शरीयत है किसके लिए, शरीयत किसके लिए? जा बजा जगह जगह के ऊपर अगर कुरान मजीद में ये कहा जा रहा है ये काम करोगे तो वो ये जो है जन्नत में जाएंगे, ये कौन लोग हैं? अदादारी हुसैन बजा लाने वाले लोग हैं या वो हैं जिनका अहले बैत से कोई ताल्लुक ही नहीं है? आपका अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, जन्नत में कौन जाएंगे, दुश्मनी अहले बैत वाले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे उनसे खिताब है नमाज पढ़ो, जन्नत में जाने वालों से खिताब है कि नामहरमों के ऊपर निगाहें मत डालो, जन्नत में जाने वालों से खिताब है बेहजाबी अख्तियार मत करो, जन्नत में जाने वालों से खिताब है कि हिम्मत मत करो, तोहमतें मत लगाओ, किसी पर जुल्म न करो, किसी का ना हक माल मत छीनो, किससे खिताब है, जन्नत में जाने वालों से या नहीं, उनसे तो खिताब है ना। अजीब है, हर लफ्ज़ पर गलत माना निकाल लिया जाता है ना। शफाअत एक यकीनी चीज है, खुदा बंदे आलम ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को हक शफाअत दिया है, हक शफाअत दिया है, लेकिन ये हक शफाअत जो है मुतलक नहीं है, पाबंद है। किनकी शफाअत, इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, कुरान की आयत है, उनकी शफाअत करेंगे जिनकी शफाअत की इजाजत खुदा देगा, मुतलक नहीं है, मुतलक नहीं है। कुरान मजीद के कुछ वो आयतें हैं जहां के ऊपर जन्नती जो है ये जहन्नमियों से गुफ्तगू करेंगे, डायलॉग रहेगा इनके बीच में, वो जन्नत कुछ ऐसा इंतजाम वहां पर कैसी कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि जन्नती जो है वो जहन्नमियों को देखेंगे और जहन्नम में रहने वाले ये जो है जन्नतियों को देखेंगे, और ये इंतजाम शायद कुदरत ने इसलिए किया है कि जन्नत वालों की लज्जत में इजाफा हो जाएगा और जहन्नमियों के अजाब में इजाफा हो जाएगा। देखिए, अगर आप सब लोग ये जो है क्या कहते हैं भूखे बैठे हुए हैं तो भूख का एहसास उतना नहीं होता है, लेकिन अगर आप भूखे बैठे हैं और लोग खाना खा रहे हैं तो भूख का एहसास बढ़ जाता है ना, तकलीफ में इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से खाने का मजा उस वक्त दुबाला हो जाता है जब आपको भूख का एहसास हो चुका हो। इफ्तार करते वक्त कितना मजा आता है, खाना तो हर रोज खाते हैं ना, लेकिन जो मजा जो लज्जत इफ्तार के मौके पर होती है, क्यों दिन भर भूखे रहे हैं, तकलीफ को देखने के बाद तब आराम का मजा है, और आराम देखने के बाद जब तकलीफ मिलती है तकलीफ में इजाफा हो जाता है। खुदा जन्नतियों को जहन्नम को दिखाएगा, वो कहेंगे अब जाके अंदाजा होगा कि जन्नत में कितनी बड़ी उनको नियमत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये गुनाह न किया वरना हम भी वहां जल रहे होते। और जहन्नमी अब यहां पर उनको तकलीफ का और ऐसा है काश हम भी वहां चले गए होते। जन्नत वाले और जहन्नम वालों में यह है गुफ्तगू, मतलब गुफ्तगू का आगाज जन्नती करेंगे, जहन्नमी नहीं, क्योंकि जहन्नम वाले इतनी तकलीफ में है कि बात करने का वहां किसे मूड है। वफी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती जन्नत में रह करके जहन्नम में मुब्तलाए अजाब गुनहगारों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए, हम दोनों तो एक ही महल्ले के रहने वाले थे, एक ही साथ कॉलेज गए थे, एक ही साथ स्कूल गए थे, अल्लाह ने इंसानों को जहन्नम में जाने के लिए पैदा नहीं किया है। ये और बात है कि अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे, अक्सर हम ला यशकुरून कुरान की आयत है, अल्लाह नहीं चाहता कोई बंदा जहन्नम में जाए, लेकिन अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया, जबरदस्ती वो जन्नत में भी नहीं ले जाना चाहता। जन्नत में जाना है तो अपने अख्तियार से जाओ, जहन्नम में जाना है तो अपने अख्तियार से जाओ। हाँ, जन्नत में ले जाने की पूरी कोशिश की है, 1,24,000 अंबिया काहे के लिए आए थे, हमें जन्नत में ले जाने के लिए सहारा देने ही तो आए थे। कुरान किस लिए आया था, तौरात इंजील तबूर कर्बला में शहीदों ने अपनी कुर्बानियां काहे के लिए दी थी, पूरा इंतजाम पूरा बंदोबस्त कुदरत ने कर लिया कि कोई बंदा जहन्नम में जाने न पाए, لیکن اگر کوئی خود اپنے اختیار سے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو اس نے آزاد اور مختار پیدا کیا ہے۔ ما صلاتکم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہم دونوں مجلس میں ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے، ہم جنت میں آ گئے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جواب سنیں ان کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ موقع ہے جہاں بہانہ وہانہ سب ختم ہو جاتا ہے نا، انسان اب سچی سچ بولتا ہے۔ قالوا لم نكو من المصلين، کیوں ہم جہنم میں آئے؟ لم نكو من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا گناہ، مجلسیں کرتے تھے، امام حسین پہ آنسو بہاتے تھے، مجلسیں پڑھتے بھی تھے، زبردست مجلسیں پڑھتے تھے۔ لم نكو من المصلين، مگر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا گناہ، ولم نكو نطعم المسكين، بھوکوں کی غریبوں کی مدد نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھا لیتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تبرک اچھا اچھا بانٹ لیتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے کمپٹیشن تھا نا وہاں پر، انہوں نے یہ تبرک بانٹا ہے تو ان سے پیچھے تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایک ایک دن میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھسیں ہوتی ہیں اور تقریباً گھروں میں جو بیٹھسیں ہوتی ہیں وہاں کھانا ضرور ہوتا ہے، بعض شہر وہ ہیں جہاں پر ایک ایک دن میں پانچ پانچ چھ چھ بیٹھسیں ہوتی ہیں اور سب جاتے ہیں مجلسوں میں اور ہر جگہ کھانا ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ پیٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہر چھ جگہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایک دن میں چھ مرتبہ کھانا، اس کے بعد کوئی پلٹ کے لیے پوچھتا ہے غریب کتنے، بھوکھے کس عالم میں، کس گھر میں کھانا پکا ہے، کہاں لوگ کون کس حالت میں ہے۔ لم نکو نطعم المسکین، دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا جس کی بنا پہ ہم جہنم میں آئے ہیں، کیا غریبوں کو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، تیسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ قائم کیے ہوئے تھے جو دین خدا کا مذاق اڑاتے، دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ سب ملاؤں کی بکواس ہے، انہوں نے گم رکھا ہے، کہاں نماز ہے، کہاں روزہ ہے، کچھ نہیں، کہاں کی قیامت، کہاں کی جنت، کہاں کا جہنم، سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہے۔ کنا نخوض مع الخائضین، اہل بیت کی توہین ہوتی تھی، ہم خاموشی میں بیٹھے سنتے رہتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے لبرل بن گئے تھے نا ہم تو، بھائی ہر ایک کو تو بولنے کا حق ہے، ٹھیک ہے آپ کو حق ہے، پیغمبر کا خاکہ بناؤ، ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر شخص کو آزادی ہے، اگر ہمارے باپ کی کوئی توہین کر دیتا تو ہم اپنے الٹ دیتے تھے، اگر ہماری کوئی توہین کرتا تھا تو ہم آستینیں الٹ دیتے تھے۔ پیغمبر کی توہین ہوتی تھی، ہم خاموش تماشا دیکھتے تھے، اہل بیت کی توہین ہوتی تھی، انہیں توہین کرنے والوں سے ہمارا دوستانہ قائم تھا۔ کنا نخوض مع الخائضین، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کنا نکذب بیوم الدین، ہم عملاً قیامت ہی کا انکار کرنے لگے، کہ اگر قرآن، اگر قیامت پر انکار، اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو یہ حرکتیں کبھی نہ کرتے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، قیامت آ گئی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو جہنم میں جانے کا سبب کیا بیان کیا انہوں نے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، دین خدا کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور عملاً قیامت کا انکار کر دیتے تھے، ہم جہنم میں چلے گئے۔ اب سوال ہوا، پھر آپ کو شفاعت نہیں ہوگی؟ اسی امید میں تو گناہ کرتے ہیں نا، بخشوا لیں گے مولا، چورائے گرام مولوی سرٹیفکیٹ کی جگہ بخشواتے ہیں، قبر میں منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے من ربک، ہم کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری، اشعار میں سنا ہوگا آپ نے اکثر، تو کہیں گے چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو یار، یہ جو ہے یہ تو جو غلام علی لگتا ہے، بھاگو یہاں سے چلو، غلام علی ایسا ہوگا؟ کیا ہوا؟ قرآن کے آگے کیا ہے سنیے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. قرآن کا واضح اعلان ہے. یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ سند کیا ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, ثقہ ہے, پتا نہیں واحد ہے, متواتر ہے, فلاں, یہ سارے ویسے کچھ نہیں یہاں پڑھے. صاف ستھری قرآن کی واضح آیت ہے, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت یہاں کام نہیں دے گی. جن لوگوں کو اللہ نے حق شفاعت دے رکھا یقیناً سید الشہداء کے پاس حق شفاعت ہے, حضرت زہرا کے پاس حق شفاعت ہے, پیغمبر اسلام کو حق شفاعت ہے, شہداء کربلا کو حق شفاعت ہے, مگر کن کی شفاعت کریں گے؟ من اذن له الرحمن, جس کی خدا اجازت دے گا. خدا صاف کہہ رہا ہے ان کی شفاعت نہیں ہوگی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. تو شیطان کیا کہتا ہے, لأزینن لهم, کہانی پہ آ جائیں, لأزینن, کیا کروں گا میں, ہر بری چیز کو اچھا بنا دوں گا. پرکھنا ہے کہ ہمارا یہ دوست شیطانی ہے یا رحمانی, دیکھ لیں کہ کس چیز کو کہہ رہا ہے. نوجوان غور سے سنیں, بچے سنیں. دوست کہہ رہا ہے آج کلاس نہیں جائیں گے, ہاں چل کے یہ جو ہے وہ فلاں, ہاں یہ جو نمائش لگی ہوئی ہے چل کے نمائش چیک میں جاتے ہیں, ایگزیبیشن میں جائیں گے, آج کلاس نہیں جائیں گے, ڈنڈی مار دیں گے. یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے.
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو بہکائیں گے, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. تو شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا, مگر یہ ان کے آگے اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیے. خدا نے کہا اس سے آگے بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں تو یہ جو ہے بہکا نہیں سکتا. قال هذا صراط علی مستقیم, اب اللہ جواب ابلیس کے کہتا ہے میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. جہاں سیدھا راستہ موجود ہو, آنکھ بھی موجود ہے, انسان ٹیڑھے میڑھے راستے پہ کبھی جائے گا ہی نہیں, تو لاکھ انہیں بہکائے. سن, ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان, جو ہمارے بندے بن جائیں گے. عبد مخلص کی بات نہیں کر رہے, عبد مخلص ہونا تو بہت بڑا درجہ ہے, وہ انبیاء کا درجہ ہے, ائمہ کا درجہ ہے, اولیاء کا درجہ. عام بندے بھی اگر وہ ہمارے بندے بن جائیں گے تو تجھے ان کے اوپر کوئی تسلط اور اختیار نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان الا من اتبعک من الغاوین, تیرا جادو فقط ان لوگوں پر چل سکتا ہے جو ہماری بندگی سے خارج ہو کر کے تیرے پیرو بن گئے. وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور یہ سارے افراد جنہوں نے ہماری بندگی کا جوا گردن سے اتار کے تیری غلامی اختیار کر, یاد رکھ ان سب کو ہم جہنم میں بھیجیں گے. اجمعین, سب کے سب, کوئی استثنا نہیں ہے کہ اس خاندان والوں کو بھیج دیں گے, خاندان والوں کو چھوڑ دیں گے. وہاں پر کنبہ پروری نہیں ہے, گروہ بندی نہیں ہے. وہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ عمل ہے, کردار ہے, کیریکٹر ہے. وہ کیریکٹر چاہے اس خاندان میں ہو, چاہے اس خاندان میں ہو, چاہے اس گروپ میں ہو یا اس گروپ میں ہو, بحث گروپ کی نہیں ہے, بحث پارٹی کی نہیں ہے, بحث کنبے اور خاندان کی نہیں. جہاں یہ کردار پایا جائے گا, اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کے سب بلا استثناء. تو بندگی جہاں آگی عبدیت کے مرحلے میں اگر داخل ہو گئے, اگر بندے خدا بن گئے, تو شیطان کے تسلط سے آزاد ہیں. اور جتنے بھی جرائم انجام پاتے ہیں اسی وقت جرم ہوتا ہے جب انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. سواری سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بندگی ہے, عبدیت ہے. جو بندے خدا ہیں ان کے اوپر اللہ نے شیطان کو تسلط نہیں دیا. اس کے بعد ہے عباد الرحمن, عبد کی تعریف کل بیٹھ کر چکا ہوں میں, کس کے بندے ہیں یہ؟ رحمان کے بندے. اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں نا, اس سارے اسماء میں سے رحمان کو چنا ہے. یہ رحمان کے بندے ہیں, عباد الرحمان. رحمان کا کیا, رحمان کیا مطلب ہے؟ خدا کے سوا رحمان اور رحیم, تو یہ وہ دو لفظ ہیں جو ہر مسلمان کا, یہ جو ہے بچہ بچہ بھی آشنا ہے, بلکہ خیر مسلم بھی اس سے آشنا ہے. تو صفت اللہ کی بیان ہوتی ہے رحمان اور رحیم. رحمان یعنی فیض رساں, رحیم وہ بھی جو ہے فیض رساں, فائدہ پہنچانے والا, نفع پہنچانے والا, دوسروں کی مشکلوں میں کام آنے والا. فیض رساں, لیکن دونوں میں فرق ہے. رحمان عام فیض رساں, اس کا فیض عام ہے. دنیا میں مومن ہو, کافر ہو, منافق ہو, مشرک ہو, یہ جو ہے گنہگار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, ہر ایک کے لیے اس کا فیض عام ہے. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہوا چلتی ہے تو سب کو فائدہ ہو جاتی ہے, بارش ہوتی ہے تو مومن اور کافر دیکھ کر کے بارش نہیں ہوتی ہے. سورج کی شعائیں سب کے لیے نفع بخش ہیں, سب کے لیے اس کا فیض عام ہے. رحمان ہے وہ, یعنی اس کا فیض کسی ایک خاص قوم اور قبیلے سے مخصوص نہیں ہے. دنیا میں رحیم بھی ہے, اس کا فیض آخرت میں بھی ہے, مگر صرف مومنوں کے لیے. دنیا میں اس کا فیض عام ہے, کتنا ہی گناہ کر لو, کتنی ہی سرکشی کر لو, ہمارا فیض نہیں رکے گا. جھوٹ بولو, غیبت کرو, تہمت لگاؤ, ہمیں نہ مانو, انکار خدا کر دو, گالیاں دینے لگو خدا کو, توہین کرو انبیاء الہی کی, ہم پھر بھی تمہیں پانی دیں گے, ہم پھر بھی تمہیں آکسیجن دیں گے. لیکن جب آخرت میں ہمارے پاس پلٹ کر کے آؤ گے, ہم وہاں بھی فیض رساں ہیں, ہمارا فیض وہاں بھی جاری ہے, لیکن وہ فیض صرف مومنوں کے لیے. رحمان فیض رساں ہے سب کے لیے دنیا میں, رحیم فیض رساں ہے آخرت میں فقط مومنوں کے لیے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, اس امید میں, بہانہ یہ, ارے وہ رحمان خدا سب کو معاف کر دے گا. رحمانیت کا دائرہ فقط دنیا تک ہے, رحمانیت کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. آخرت میں کہ آخرت میں رحیمیت ہے, اور رحیمیت مخصوص ہے مومنوں سے, مومنوں سے مخصوص ہے. عباد الرحمن, عبد بنو. کس کے عبد بنو؟ رحمان کے عبد بنو. جس طرح سے وہ خدا سب کے لیے فیض رساں ہے, تم بھی سب کے لیے فیض رساں بنو. تمہارا فیض, تمہارا فائدہ, تمہارا نفع صرف مسلمانوں تک, مومنوں تک, اپنے کنبے تک محدود نہ رہ سکے, بلکہ تمہارا فیض کافروں کے لیے بھی ہے, مشرکوں کے لیے بھی ہے, منافقوں کے لیے بھی ہے. یعنی اللہ کا بندہ فیض پہنچاتا ہے, نقصان نہیں پہنچاتا ہے. فیض رساں ہوتا ہے, ضرر رساں نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے جو بے گناہوں کا خون بہائے. اللہ کا بندہ, رحمان کا بندہ وہ ہے جو ظالموں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جائے مظلوموں کی حفاظت کے لیے. اللہ کا بندہ وہ نہیں ہے, رحمان کا بندہ وہ نہیں ہے جو بے گناہوں کا خون بہائے. رحمان کا بندہ وہ نہیں ہے جو بے گناہوں کو بم کے دھماکوں سے اڑا دے. رحمان کا بندہ وہ نہیں ہے جو بے گناہوں کا سر کاٹ دے. یہ شیطان کے بندے ہیں جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں. خدا نے انتخاب کیا ہے لفظ رحمان کو. کہہ سکتا تھا عبد الخالق, کہہ سکتا تھا عبد الرازق, کہہ سکتا تھا عبد المالک, کہہ سکتا تھا. چنا ہے لفظ کو عباد الرحمان. آج اسلام کو جو ہے بدنام کیا ہے. اسلام تشدد کا دین ہے, اسلام دہشت گردی کا دین ہے. چھت عمر سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے, سارا میڈیا چلا رہا ہے. ثبوت کے طور پر چار احمقوں کو پیش کیا جاتا ہے, جو خود ان کی ہی اپنی اختراع ہے, ان کی اپنی ایجاد ہے. اللہ کا بھی انتظام ہوتا ہے نا, مکر و مکر اللہ, واللہ خیر خیر الماکرین، یہ سازشیں کرتا ہے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے سازشیں کر کے طالبان بنا دیا، القاعدہ بنا دیا، النصرہ بنا دیا، داعش بنا دیا، مگر خدا بھی خدا ہے نا، تو قادر ہے، اتنی خوبصورتی سے ان کے چہروں سے نقاب الٹتی اس پروردگار نے، اتنی خوبصورتی سے نقاب الٹتی۔ کبھی داعش کی یہ جو ہے مدد کی جا رہی ہے، کبھی داعش کے خلاف جنگ کا اعلان ہو رہا ہے۔ ارے آج کودن سے کودن، نادان سے نادان انسان یہ سمجھ چکا ہے کہ داعش تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آج نقاب اڑ چکی ہے۔ سیریا میں جب تک داعش جنگ کر رہے تھے، کون ان کی مدد کر رہا تھا؟ کس نے بنایا؟ کس نے ایجاد کیا؟ اچھا عراق میں جب آ گئے، ان کے دو چار ان کے مارے گئے اور پردہ اٹھنے لگا، تو پوری قوم اکٹھا ہو گئی داعش سے لڑنے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ کیا سورما ہے، کتنے بہادر ہیں یہ لوگ، 60 ملک اکٹھا ہوئے ہیں نا ایک چھوٹے سے ٹولے سے لڑنے کے لیے، اور اتنے مہینے ہو گئے کچھ بگاڑ نہیں سکے ان کا۔ ہاں زمانے نے یہ ضرور دیکھا، دوا، کھانا، اسلحہ جب اوپر سے پھینکا جاتا ہے وہ کہاں گرتا ہے؟ داعشیوں کے حلقے میں، اور بم جب یہ گراتے تو کہاں گرتا ہے؟ داعشیوں سے یہ کہیں گے لڑنے والوں کے ہاں گرتا ہے۔ ارے نہ وہ غلطی ہوگی، آپ تو پن پوائنٹ پر مارنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ٹیکنالوجی کے آپ مالک ہیں، مانا ایک دفعہ غلطی، دو دفعہ غلطی، بار بار غلطی، کھانا جتنا گرتا ہے وہاں گرتا ہے، اسلحہ ادھر گرتا ہے، بم یہاں گرتا ہے۔ چہرے سے نقاب اٹھ گئی نا، آپ اتنی طاقتور ہیں، اتنا آپ کے پاس اسلحہ ہے، اتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، مٹھی بھر داعشیوں پر کنٹرول نہ کر سکے؟ اچھا جہاں آپ کا اسلحہ نہیں آیا، جہاں آپ کی ٹیکنالوجی نہیں آئی، چند یہ جو ہے مجاہدین اپنے مرجع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب میدان میں آئے ہیں، اتنے اہم اہم علاقوں کو انہوں نے آزاد کرا لیا۔ جرف الصخر کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا، 2003 سے ان کے قبضے میں تھا، امریکی فوجوں کے چھکے چھوٹ گئے تھے، آزاد نہیں کرا سکے تھے۔ سردار قاسم یہ جو ہے سلیمانی کی قیادت میں وہ علاقہ آزاد ہو گیا، امرلی آزاد ہو گیا، تیانہ آزاد ہو گیا، صلاح الدین کے بہت سارے علاقے آزاد ہو گئے۔ اب واقعہ آزاد کرانا چاہتے تھے یا مذاق کر رہے تھے؟ آج سب سمجھ گئے کہ داعش کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، القاعدہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، النصرہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، طالبان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے خانزاد ہیں جو ہمارے سر یہ جو ہے مڑھے جا رہے تھے۔ لیکن بہرحال قدرت ہے نا، میں کروں، اور تم سازشیں کرتے رہو، سازشوں کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ ذرہ برابر بھی کسی کے پاس اگر شعور ہے، وہ سمجھ چکا ہے آج، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے جو اصلی معاشروں سے ان سے سمجھیں۔ آپ اسلام کو داعش سے نہ سمجھیں، اسلام کو النصرہ سے نہ سمجھیں۔ آیت اللہ خامنے کے جو بھی پیغام انہوں نے یورپ کے یہ جو ہے نوجوانوں کے نام جاری کیا ہے، کہ ابھی تک آپ نے اسلام کو اپنے یہ جو ہے میڈیا کے ذریعے سمجھا ہے، ایک دفعہ زحمت کر کے اسلام کو قرآن کے ذریعے سمجھ لیجیے، ایک دفعہ زحمت کر کے اسلام کو پیغمبر اسلام کی سیرت کے ذریعے سمجھ لیجیے، ایک دفعہ زحمت کر کے اسلام کو اہل بیت طاہرین مسلم کے ذریعے سمجھ لیجیے، تو آپ کو پتا چلے گا اسلام دین رحمت ہے، دین زحمت نہیں ہے۔
نعرہ
سلام، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 114 سورے ہیں نا قرآن میں، ہر سورے کا آغاز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ ہے فقط جس میں بسم اللہ کا آغاز نہیں، اس کی تلافی سورہ نحل ہو گئی نا، 2 مرتبہ آ گیا۔ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آغاز کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی فیض رساں، آخرت میں بھی فیض رساں، دنیا میں اس کے فیض رسانی عام، آخرت میں خزائے سے بات ہے، آخرت میں انہی کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے نا، تو پھر ظاہر سے بات ہے وہاں پر فیض کا انتظار کا ہے کہ امید کا ہے؟ مذہب کو سمجھنے کے لیے، ہر آئیڈیولوجی کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی جماعت، کسی بھی پارٹی، کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے جو اصلی سورسز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں نا. یہ جو سلوگن نعرہ، ہر قوم کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک سلوگن ہوتا ہے جس سے وہ قوم اور پارٹی پہچانی جاتی ہے. اسلام کا سلوگن کیا ہے؟ اسلام کا سلوگن، تین چیزیں سن لیجیے، اسلام کا سلوگن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے. دنیا میں یہ نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ ہے. جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے کبھی اس کے ساتھ برائی مت کرنا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چلیے یہ تو نعرہ بہت قدم لگا سکتے. دوسرا نعرہ سنیے، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا. اچھائی کا جواب تو اچھائی سے ہے ہی، برائی کا جواب بھی اکفا باللتی یا احسن السیئہ. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ جو ہے برائی کی ان کا جواب تم باللتی یا احسن، حسن نہیں اچھا نہیں، سب سے اچھا طریقہ جو ہو سکتا ہے اس سے ان کا جواب. حتیٰ دشمنوں کے لیے، کفار کے سلسلے میں اگر کفار تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، جفائیں کرتے، برائی کرتے، ان کے لیے کیا؟ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اے میرے حبیب، مومنوں سے کہہ دیجئے وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی طرف جو جفائیں تم پر ہوئی ہیں معاف کر دو ان کو، کہ اگر معاف نہ کرو گے تو ان کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہوگی، ضد پیدا ہو جائے گی نا، چھوٹی موٹی لفظشی. البتہ لفظشوں لفظشوں میں فرق ہے، ایک دفعہ لفظشیں عام لوگوں سے ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ لفظشیں نہیں ہیں، سازشیں ہیں. لفظشوں میں اور سازشوں میں فرق ہے، سازشوں کا جواب دینا ہے، لفظشوں کو معاف کر دینا ہے. لفظشوں کو معاف کر دینا، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اسلام کو سمجھنا ہے تو پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھیں. جب قرآن تعارف پر آتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سب اعتراف کرتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ پیغمبر کا دین پھیلا کسی کا دین نہیں پھیلا. جناب عیسیٰ کو اتنی کامیابی نہیں ملی، موسیٰ کو اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی کامیابی پیغمبر اسلام کو ملی. تھوڑی سی مدت میں عاشقوں کا ایک مجمع لگ گیا، چھوٹ موٹ لگ گیا، پروانے اکٹھا ہو گئے. کس چیز سے اسلام پھیلا؟ آپ کہا کر اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، کہا کر اسلام جو ہے وہ مال کے ذریعے پھیلا. اسلام کے پھیلنے کی ایک سبب بتاتا ہے قرآن، حتیٰ اسلام کے پھیلنے کا سبب قرآن بھی نہیں ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے. اسلام کے پھیلنے کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر کی جو ہے نرم دلی، نرم خوئی، نرم مزاجی ہے. فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، اگر آپ تو شروع ہوتے بد مزاج ہوتے، تدخو ہوتے، یہ سارے کے سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، قرآن گھرے کا گھرا رہ جاتا. یعنی قرآن رہتا اگر پیغمبر یہ جو بد مزاج ہوتے، تدخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سب چھوڑ کے چلے جاتے، اگر پیغمبر کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے تھے، خوف ان کو نہیں لایا تھا، محبت ان کو لائی تھی. پیغمبر سے لو اصحاب ڈرتے نہیں تھے، محبت کرتے تھے، عشق تھا پیغمبر سے، خوف نہیں تھا پیغمبر. کچھ لوگ اکٹھا کر لیتے خوف کی بنیاد پر نا، خوف نہیں تھا، عشق تھا پیغمبر. جنگ تبوک ہونے والی ہے، رسول خدا خود جنگ تبوک میں گئے، بڑی عجیب جنگ ہے، بارڈر پہ جانا ہے بہت دور، یہ جو ہے جا کر کے یہ جو رومیوں سے جنگ کرنا ہے. بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا، لشکر افراد ہوتے، کھانا نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، بے سب و سامان کا عالم، کھانا بھی نہیں ہے. کئی کئی وقت یہ جو ہے بغیر کھائے پیے نہیں، یہ جو نکل جاتا تھا. کمزور ایمان والے پیچھے رہ گئے، نہیں آئے، ساتھ نہیں دیا، رہ گئے، بخلے بہانے بنا چلے، عاشقان چلے. کچھ لوگ تھوڑی دور جانے کے بعد تھک کے پیچھے رہ گئے، جب بھی کوئی پیچھے رہ جاتا تھا پیغمبر یا رسول اللہ وہ تو گئے، ٹھیک ہے اگر ان میں خیر ہوتا تو آ جاتے، نہیں خیر تھا نہیں آیا، اچھا ہوا، کیونکہ ہمیں بھیڑ نہیں اکٹھا کرنی ہے، کوالٹی چاہیے، تعداد نہیں دیکھنا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ کی نگاہیں تعداد پہ ہوتی ہیں، چلتے 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 ایک مقام وہ آیا کہ جناب ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے، ابو ذر بھی کہ یا رسول اللہ ابو ذر بھی کہے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پیغمبر نے کہا اگر ابو ذر میں خیر ہے تو ہم تک پہنچ جائیں گے، ابو ذر نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، جس اٹھنی پر بیٹھے تھے بھوک اور پیاس سے اس اٹھنی نے دم توڑ دیا، اب ابو ذر پیدل چلنے لگے، قافلے سے پیچھے رہ گئے، صحرا میں اونٹ تیز چلتا ہے نا، ریگستان میں آدمی خود چلے گا تو پیر دھسیں گے، پیچھے رہ گئے تھے، گرمی کی شدت ہے، پانی بھی نہیں ہے ابو ذر کے پاس، پیاسے بھی ہیں، پیدل چلتے چلتے پیر زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے، یہ عشق پیغمبر نے کھینچے چلا جا رہا، کھینچے چلا جا رہا ہے، ایک جگہ جب پہنچے دیکھا پتھر کے نیچے چھوٹا سا پانی کا چشمہ نظر آیا، ان کو پیاسے تھے نا، فوراً آگے بڑھے، چلو میں پانی اٹھایا، دہن کے قریب چکھا تو بڑا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، عشق پیغمبر کیا ہے، محبت پیغمبر کیا ہے، ابو ذر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا رسول پیاسا ہے اور ہم پانی پی رہے ہیں، مشق ساتھ میں تھی، فوراً پانی بھر، پانی پیا نہیں، مشق کو پانی بھرا، کاغذ پر رکھا، چلے کہ جا کر کے رسول کے قافلے سے مل جائیں، پہلے لگا نبی پانی پیے گا بعد میں میں پانی پیوں گا، مزاج تبدیل کر دیا رسول نے، اظہار کا جذبہ سکھا رہا ہے رسول، چلے جا رہے ہیں ابو ذر، چلے جا رہے ہیں، دور سے کہا سایہ نظر آیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، کہا کوئی نہیں آیا سوائے ابو ذر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، جب ابو ذر قریب آئے ہیں، قریب آ کر کے اب طاقت نہ بچی تھی، ابو ذر زمین پر گر گئے، رسول نے دیکھا ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اصحاب سے کہا جلدی پانی پلاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ، ابو ذر کو پانی پلاؤ، نہیں فاواز میں ابو ذر کی آواز آئی ہے رسول اللہ پانی میرے پاس موجود ہے، ابو ذر پانی موجود، تم نے پانی پیا نہیں، کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کیسے پی لیتا، آپ سے پہلے کیسے پی لیتا، عشق پیغمبر، محبت ہے پیغمبر سے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، یہ ہے عباد الرحمن، اسلام دہشت کا دین نہیں ہے، محبت کا دین ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ کا دین ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا دین ہے، کہ وہ دین ہے کہ جو ایثار سکھاتا ہے، خود پیاسے رہ لیں گے مگر دوسرے کو پانی پلا لیں گے، احد کا میدان ہے، زخمی ہو کر کے مجاہدین زمین پر گرے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے کہ میرا بھائی زخمی ہے، پانی ساتھ میں لیا ہے، بھائی کے سرحانے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی زندہ ہے، پانی پلانا چاہتا ہے، ایک دفعہ پڑوس سے آواز آتی ہے پانی، کہتا بھائی پہلے اسے پلا دو بعد میں مجھے پلانا، آج بحران کس لیے ہے، ہر کوئی دوسرے کا حال ہڑپنا چاہتا ہے، دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہاں زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، زخم جب لگتا ہے تو پیاس لگتی ہے نا، جب خون بہ جاتا ہے، کہ بھائی پہلے اسے پانی پلا دو، اس کے سرحانے پہنچا تھا کہ گورا آواز آئی پانی، وہ کہتا ہے نہیں پہلے اسے پلا دو، چوتھے کی آواز، پانچویں، دس آوازیں ایسے ہی، دسویں کے سرحانے، کسی نے پانی نہیں پیا، دسویں کے سرحانے جب پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا، پلٹ کے آیا کرنے کے بعد وہ بھی پیاسا، دنیا سارے کے سارے پیاسے دنیا سے چلے گئے، لیکن دوسرے پیاسے کے ہوتے ہوئے پانی پینا گوارا نہیں کیا، یہ تعلیم کہاں سے آئی تھی، یہ تو وہی عرب تھا نا جو لوٹ مار کا عادی تھا، ڈاکے ڈالنا، دوسرے کا مال ہڑپ لینا، چھین لینا، اس کا بہترین یہ مشغلہ تھا، یہ سبق کس نے سکھایا، اس جانور کو انسان کس نے بنا دیا تھا، اخلاق پیغمبر نے بنایا، دین پیغمبر نے بنایا، اسلام نے بنایا، قرآن نے بنایا، نبی کی تعلیمات نے بنایا، نبی کی سیرت نے بنایا، وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے الرحمن کے بندے وہ ہیں کہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود ضرورت، پیاسے ہیں مگر پہلے دوسرے کو پانی پلاتے ہیں, بھوکے ہیں پہلے دوسرے کا پیٹ بھریں گے تب اپنی باری آئے گی. وعباد الرحمن, رحمان کا بندہ خدمت گزار خلق ہوتا ہے, دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے, اپنا بوجھ کسی کے اوپر ڈالتا نہیں ہے. رحمان کا بندہ فقط نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, فقط روزہ نہیں رکھتا ہے, فقط حج نہیں بجا لاتا ہے, جہاں عبادت خالق کرتا ہے وہیں خدمت مخلوق سے بھی غافل نہیں ہوتا ہے. عزیزو, خدمت مخلوق میں سب سے بڑی خدمت ہے بھٹکے کو راستہ دکھا دینا, سب سے بڑی خدمت ہے ہدایت. آج کی شب ایک ایسے ہی بندہ رحمان کی جو ہے ولادت کی شب ہے, یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں, کیا سلوک کر رہے ہیں, اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں. ایک ہی نقطہ نگاہ ہے, کوئی بندہ جہنم میں نہ جانے کی, بھٹک گئے ہیں راستے پہ لگانے کی. اور آج کی یہ جو ہے ولادت سن 200 یہ جو ہے 32 ہجری میں ہوئی, تاریخ ولادت 8 ربیع الثانی کی ہے, 10 ربیع الثانی بھی ہے, برابر دونوں ہی تاریخیں مشہور ہیں. ایران وغیرہ میں 8 ربیع الثانی مشہور ہے, یہاں پر جو ہے 10 ربیع الثانی مشہور. سن 232 ہجری میں والد کا نام سب جانتے ہیں, 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. مادر گرامی حدیثہ, سوسن, سلیم, مختلف نام تاریخوں میں نقل ہوئے ہیں. پہلا بڑی عظمت کی مالک ہیں آپ کی والدہ گرامی. پورے سلسلے اہل بیت میں دو خواتین کو ہیں جنہیں امام وقت نے اپنے باپ قیادت کی ذمہ داری دی, ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ, دوسرے جناب حدیثہ. خب امام حسن عسکری کے بعد بعد میں امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی, یہ جو ہے غیبت کا دور شروع ہو رہا تھا. 9ویں امام کی صاحبزادی, 11ویں امام کی جو ہے پھوپھی جناب خدیجہ امام کے پاس آتی ہے, 11ویں امام کے پاس کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد لوگ اپنے شرعی مسائل کس سے پوچھیں گے, رہنمائی کس سے لیں, کیونکہ تمہارا جانشین تو چلا جائے گا پردہ غیب میں, رہنمائی کس سے لیں. امام نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا, مرجع خلائق تھی والدہ گرامی حسن علیہ السلام کی, مرجع خلائق ہے, جدہ کے نام سے مشہور ہیں, کیونکہ 12ویں امام کی جو ہیں دادی ہیں نا, جدہ کے نام سے روایتوں میں اکثر ان کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. بڑی عظمتوں کی مالک حسن آپ کا نام رکھا گیا, لقب عسکری. اب یہ عسکری کیوں لقب رکھا گیا, دو وجہ اس کی. ایک تو وہ جگہ جہاں لا کر کے آپ کو قید کیا گیا تھا, اس محلے کا نام تھا عسکر, اس لیے عسکری نام پڑ گیا. اور ایک وجہ تاریخ میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ وقت نے امام کو ادھر مرغوب کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, روک میں لینے کے لیے امام کو وہاں لے گیا جہاں اس کی فوج 90,000 کی فوج, دکھانے کے لیے کہ میں اتنی بڑی فوج کا مالک ہوں. چاہ رہا تھا امام کو جو ہے مرغوب کرنا. امام نے اس کی فوج دیکھ لی, امام نے فرمایا کہ تو نے اپنی فوج دکھا دی, اب تو میری فوج دیکھنا چاہتا ہے, تو میری فوج نہیں چاہتا ہے, دو انگلیوں کے درمیان ذرا دیکھ تو. ابھی دو انگلیوں کے درمیان خلیفہ نے دیکھا تو ایک عظیم لشکر اسے نظر آ رہا ہے. لشکر کو کہتے ہیں عسکر. تو اس بنا پر آپ کا لقب جو ہے یہ عسکری پڑ گیا. بڑی محدود زندگی امام کی ہے, کل 28 برس. 232 ہجری میں آپ کی جو ہے ولادت ہے اور 236 ہجری میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ یہ جو متوکل کے حکم سے مدینے سے سامرا آئے گئے. 28 سال کی عمر ہے کل, 24 سال امام نے قید میں گزارا, بڑی قید اور چھوٹی قید, بڑی جیل اور چھوٹی جیل. کبھی جیل کا دائرہ محدود ہو جاتا تھا, کبھی جیل کا دائرہ وسیع ہو جاتا تھا. سامرا جب لائے گئے تھے قید ہی تھے, نظر بند رکھے جاتے تھے گھر میں, کوئی مل نہیں سکتا, کوئی امام کے پاس جا نہیں سکتا. امام کے کاموں کی عظمت تب سمجھ میں آئے گی اس زمانے کے حالات کو ایک جائزہ لے لیجیے. کوئی امام کے پاس جا نہیں سکتا ہے, کوئی ملنے نہیں آ سکتا ہے, نگاہیں رکھی جا رہی ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ دربار میں حاضری دینا پڑتی تھی, ہفتے میں 2 دفعہ دربار میں حاضری دینا ہے آ کر کے وہاں کے اوپر بتائے جہاں ہم ہیں یہاں پر. جب اب یہ دیکھیے ادو شبر سبب خیر گر خدا خواہد, اگر یہ 2 دن کی قید نہ ہوتی تو امام گھر سے باہر نہ نکلتے. اس 2 دن کے قید کی وجہ امام گھر سے دربار پر جاتے تھے. یہ جو سفر ہوتا تھا راستے کا, چاہنے والے اسی کو غنیمت جانتے تھے. راستے میں امام جو چاہتے تھے وہ سوال کر دیتے تھے, پوچھ دیتے تھے. اسی سفر کو گھر سے دربار تک کے سفر کو امام اپنا تبلیغی سفر بنا دیتے تھے. فرصت سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے ممبر رکھا جائے, مجمع اکٹھا آئے, مجلس ہو, تب ہم اپنا پیغام پہنچائیں. پیغام پہنچانے والا ہادی ایسے موقعوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. بہت سارے واقعات ملتے ہیں, وہ کہتا ہے جو امام جا رہے ہیں راستے میں امام سے یہ پوچھ لیا, راستے میں نے امام سے پوچھ لیا. بعض اوقات راستے میں کوئی زیادہ سخت قسم کے افراد ہوتے تھے جو امام کو لے کر کے جاتے تھے کہ امام پہلے پیغام بھی دیتے تھے کہ دیکھو آج کچھ پوچھنا مت, بولے تم لوگوں کی شامت آ جائے گی, پہچان لیا جاؤ. کچھ کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا ہے, مگر شیعوں کو رابطہ تو رکھنا ہے امام سے. امام کو اپنی ہدایت کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانا ہے. تقیجے کا بہترین استعمال کیا ہے گیارہویں امام نے. بہت سارے امام کے چاہنے والے اپنا ظاہر سے وعدہ گھر میں ہیں, تو کوئی یہ گھر تیل بھی آئے گا, لکڑی بھی آئے گا, ہر سامان تو آئیں گے گھر کا سامان. امام کے چاہنے والے اصحاب نے مختلف پیشے اپنا لیے. یہ جو ہے لکڑی کا کسی نے پیشہ اپنا لیا, لکڑی ڈھو کر کے لے جا رہا ہے امام کے, کہے کہ ایندھن کے طور پر, وہ لکڑی نہیں ہے, لکڑی کے اندر خول بنا کر کے خطوط رکھے جاتے تھے. شیعوں کے خطوط امام تک پہنچتے تھے, پھر دوبارہ جوابی خط امام لکڑیوں کے خول کے اندر رکھ کر کے بھیجتے تھے. سمان نام کی ملے گی دوبارہ نے 12ویں امام کی, یہ جو ہے نائب بھی بنے. سمان یعنی تیل بیچنے والا, انہوں نے تیل کا کام شروع کر دیا. تیل کے بڑے بڑے ڈبے, کیا کہ امام کے گھر میں تیل جا رہا ہے, تیل کے بہانے نیچے جو ہے وہ خطوط رکھے ہوئے, پیسے رکھے ہوئے. اس طریقے سے امام نے اپنے شیعوں سے رابطہ قائم رکھا, برقرار رکھا, ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے. خصوصی طور سے پر 2 موقع ہے جہاں عمومی کام انجام دیا ہے. ایک وہ موقع ہے جب اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا, اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا, جا رہا تھا اسلام, مگر اس وقت امام نے سہارا نہ دیا ہوتا. سمرنا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, خوشحالی ہے, لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لیے. تو ایسے موقع پر حکم اسلام ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے, طلب بارحال کی, طلب آپ کے لیے. اس کے خاص احکام ہیں, متقی پر ازگار امام ہو جائے, باہر نکلے شہر سے, بہرحال خلیفہ نے مصر بھی کر لیا کہ پانی نہیں برسا. عیسائی راہب آ گیا, عیسائی راہب آ گیا, اس نے کہا اچھا دیکھو تم لوگ دعا کر کے پانی نہیں برسا, اب میں دعا کرتا ہوں. اور یہی فیصلہ ہو جائے گا, عیسائیت پر ہے غیر اسلام. مجمع اکٹھا ہو گیا, اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کا اٹھانا ہی تھا گھٹا آیا, ابر آیا, جم کے بارش ہوئی. ایسے ہی موقع اسلام تھا لوگوں کے پاس, لیکن جو کچھ تھا وہ بھی اب ڈاماڈول ہو گیا. یعنی اسلام برحق نہیں, عیسائیت برحق. خلیفہ کو اسلام کی فکر نہیں تھی، اپنی کرسی کی فکر تھی. خلیفہ ہے نا، کہے کیا خلیفہ ہے، خلیفہ رسول اللہ، عنوان تو یہی ہے نا، ہم خلیفہ رسول اللہ ہیں. جب وہ اسلام ہی نہ بچے گا تو خلیفہ کس کے بنو گے؟ خلافت کہاں باقی رہ جائے گی؟ جب رسول ہی کا نام نہ رہے گا تو خلافت کہاں سے ملے گی؟ اب حکومت وقت کو پریشانی ہے، حکومت وقت پریشان ہے، کیا کریں، کیسے حکومت بچائیں؟ اسلام نہیں، ایک ہی ہے جو اسلام کو بچا سکتا ہے، ایک ہی ہے جو اسلام کو بچا سکتا ہے. بھیجا گیا امام کے پاس قید خانے میں کہ امام کو لایا جائے، وہ آ کر کے اس مشکل کو حل کرے. ہم آپ ہوتے تو صاف جواب دیتے ہم نہیں آئیں گے. اب ہماری یاد ہے ہمیں قید خانے میں ڈالا گیا نہیں، یہ اپنے اوپر کیسی کیسی سختیاں ان کے اوپر یہ جو ہے گزر گئی ہیں، اس کا کوئی ملال نہیں ہوتا ہے. انہیں بس ایک ہی چیز کی فکر ہے، یہ موقع ہدایت کا بہترین موقع ہے اور ضروری ترین موقع ہے. دنیا پورا اسلام خطرے پہ ہے، پوری امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے. امام علیہ السلام آئے، بلاؤ راہب کو، راہب کو بلاؤ، دعا کرے، دیکھیں کیسے بارش ہوتی ہے. راہب آیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، دوبارہ گھٹا چھانے لگے، اب رانے لگے. امام نے امام کے پاس کر کہا جاؤ کہ اس کی مٹھی میں جو کچھ ہے اسے چھین لو. گیا اس نے چھین لیا، تاکہ امام کو دے دیا، کہا کر دو. اب جو ہاتھ اٹھایا تو جو اب رایا تھا وہ بھی چلا گیا، جو اب رایا تھا وہ بھی چلا گیا. امام نے اپنے ہاتھ میں سے مٹھی میں سے وہ چیز دکھائی، کہ ایک ولی خدا کی ہڈی ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ آسمان کے نیچے آئے گی بارش ہو جائے گی. اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اس کا کوئی ہنر نہیں تھا، اس کی دعاؤں کا اثر نہیں تھا. اب لو اس کو چھپا کر کے مٹی میں دفن کر دو، اور اب میں دعا کرتا ہوں، اب دیکھو اثر. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ہاتھوں کو جو ہے بلند کیا، امام کا ہاتھوں کو جو ہے بلند کرنا تھا دعا کے لیے، دوبارہ ابر اکٹھا ہوا اور ایسی بارش ہوئی کہ پورا سامرہ جل تھل ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ ہدایت کا موقع تھا. اسی عالم میں جب امام قائل ہیں، دوسرا موقع ہے. ایک بہت بڑا فلسفی ہے جس کا نام ہے اسحاق کندی. اسحاق کندی بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا دانشور ہے. کبھی کبھی دانشوروں کو خفت بھی ہو جاتا ہے نا. دانش کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو تو یہ خود ایک بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. انہیں خفت ہو گیا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، تناقض، اور قرآن کا کلام خدا ہونے کے لیے دعویٰ یہ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں تناقض اور تضاد پایا جاتا. کیونکہ انسانی کتابوں کا ایک حصہ ہے، انسانی فکر کا حصہ ہے. 10 سال پہلے جو آپ کی فکر ہوگی وہ اور ہے 10 سال کے بعد، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے. علم جب بڑھتا ہے، مشغولات کا انکشاف ہوتا ہے، تو خیالات میں تبدیلی بھی آگے جاتی ہے. مگر اللہ کا علم چونکہ بڑھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے. بڑھنے کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ کمی ہو، وہی تو بڑھے گا نا. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر قرآن میں تضاد ہوگا تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہوگی. اور یہ ساتھ ایک اتنی کتاب لکھ رہے ہیں پوری کی تناقضات میں قرآن. قرآن نے یہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، تضاد ہے قرآن میں، تناقض ہے قرآن میں، اختلاف ہے قرآن میں، اور چھپا کے کتاب لکھ رہے تھے، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. اس ساتھ ایک اتنی کہ کچھ شاگرد امام کے پاس گئے، کسی منصرت سے پہنچ گئے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ایسی کتاب لکھ رہے ہیں. امام نے اسحاق کندی کے شاگردوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اپنے استاد کو سمجھائے جا کر کے کس حرکت سے بات آ جائے؟ کہا استاد کا علم کہاں، ہم کہاں، ہم بھلا کیسے اسے کہہ سکتے. کہا اچھا اتنا جا کر کے اسحاق کندی سے کہہ دینا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والا خدا اگر تمہارے سامنے آ جائے اور یہ کہے کہ اسحاق کندی جو تم اس آیت کا معنی سمجھ رہے ہو مراد میری یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. واہ واہ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بھائی غالب نے ایک شعر کہا, بہت سارے لوگ اس کی تفسیر کرتے, اقبال نے ایک شعر کہا, بہت سارے لوگ اس کی تشریح کرتے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے تشریح کی اقبال کا مقصد وہ نہ ہو, اس کا امکان ہے یا نہیں؟ اس سے جا کر کے کہنا, وہ یقیناً کہے گا ہاں ہاں اس کا امکان تو ہے. اگر اس کا امکان ہے تو پھر یہ بتاؤ تم تناقض جو نکال رہے ہو, ہو سکتا ہے جو تم نے سمجھ کر کے تضاد نکالا ہے خدا کی مراد ہوگا. شاگرد آئے, آنے کے بعد انہوں نے اسحاق گنتی سے یہی جملہ کہا, کیا یہ ممکن ہے؟ کہاں ممکن تو ہے, اغلب میں ممکن ہے, علمی طور پہ ممکن ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مراد ان کی کچھ اور ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوں. بس یہ سننا تھا کہ دفعہ چونکا, سچ بتاؤ یہ تم سے کس نے کہا؟ یہ جملہ تمہارا نہیں ہو سکتا, یہ فکر تمہاری نہیں, بتاؤ کہاں سے یہ فکر لائے ہو؟ تب اس نے بیان کیا کہ یہ فکر جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے. اور اسی وقت اسحاق گنتی نے اپنی اس کتاب کو نظر آتش کر دیا, اور اس طرح سے بڑے فتنے سے امام نے مسلمانوں کو اسلام کو جو ہے محفوظ کر دیا. ایک سلوات پڑھیں گے, محمد خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان حادیان برحق کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے. خدایا ہمیں اپنا بندہ بنا دے, رحمان کا بندہ بننے کی ہمیں توفیق دے. خدایا ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے تیری عبادت کرتے ہیں اسی طرح سے تیرے بندوں کی خدمت کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو سکے. بارے لہا ہمیں ہر قسم کے ظلم و زیادتی اور تشدد سے محفوظ رکھنا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد تک, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے لہا فرقے میں اہل بیت اطہار کے شیعان حیدر کرار, محبین اہل بیت اطہار, زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارے لہا ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح الا انہیں نیست و نابود فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره.